خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی،
سوات، جو کبھی خوبصورت قدرتی مناظر اور مہمان نوازی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، آج اس کی فضا میں بارود کی مہک ہے۔ اور آج دنیا سوات کو نظام عدل، طالبان اور دہشت گردی کے حوالے سے جانتی ہے۔ سوات میں نظام عدل کے حوالے سے اندرون ملک اور بیرون ملک مختلف آرا ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں شامل اکثر ممالک اور انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اس نظام کی مخالفت کرتی ہیں، جس کی بڑی وجہ اس نظام کے تحت دی جانے والی سزائیں ہیں۔ جبکہ اس نظام کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس نظام کے بغیر اصل اسلامی ریاست کا تصور ممکن نہیں، صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب تحریک نفاذ شریعت کے مرکزی امیر مولانا صوفی محمد نے اس نظام کی مخالفت کرنے والے افراد کے بارے میں کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔
السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ابھی آپ نے سوات کی صورتحال پہ پیکج ملاحظہ فرمایا۔ اسی پیکج پر آج ہم اپنے شرکا اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوات میں شرعی نظام عدل کے نفاذ کی مخالفت کرنا کیا کفر ہے، اور اگر حکومت ان قوانین کے نفاذ کو آئین سے متصادم نہیں سمجھتی تو کیا حکومت پاکستان نے اس ملک کے دیگر شہروں میں اور دیگر علاقوں میں شریعت کا نفاذ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان علاقوں کے لوگوں نے سوات کے مقامی طالبان کی مانند ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو بے درے قتل نہیں کیا، لڑکیوں کے اسکولوں کو نہیں جلایا، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، یا لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ نہیں کیا؟ اور کیا حکومت نے ایسا کوئی ریفرنڈم کروایا جس سے معلوم ہو کہ سوات کے عوام واقعی وہاں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح ایک متوازی عدالتی نظام قائم کر کے ایک ہی ریاست میں بسنے والے باشندوں پر امتیازی قوانین کا نفاذ کرنا منطقی طور پر درست ہے بھی یا نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ گاندھی صاحب، سوات میں نظام عدل ریگولیشن 2009 کے نفاذ کو آپ پاکستان کے سیاسی اور سماجی تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ فاتحین کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے، میں تو اس کو ریگولیشن کے لفظ سے بھی تعبیر نہیں کرتا۔ جب کوئی قوت کسی علاقے کو فتح کر لیتی ہے تو وہ اپنے شرائط پر معاہدہ کراتی ہے، یہ معاہدہ بھی طالبان کے شرائط پر ہوا ہے۔ اس میں کوشش کی ہے ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی حکومت کی رٹ کو قائم رکھنے کے لیے اقدامات تجویز کر سکتے تھے وہ کریں، لیکن بحثیت مجموعی اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ علاقہ ہم نے طالبان کے سپرد کر دیا ہے اور اس میں اب انہی کا نظام چلے گا۔ اصل میں اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں جمہوری نظام قائم ہے۔ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ وہ آخری ادارہ ہوتی ہے جس کا حکم ہر ادارے کے لیے واجب الاطاعت سمجھا جاتا ہے، عدلیہ اس کے تحت کام کرتی ہے، انتظامیہ اس کے تحت کام کرتی ہے، قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہوتا ہے، پارلیمنٹ عوام کی رائے کی نمائندگی کرتی ہے، یہ در حقیقت قوم کا حق مانا جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اس کو ختم کر کے وہاں عدلیہ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، اور عدلیہ کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کرے گی۔ یہ ہے اصل میں خلاصہ اس ریگولیشن کا۔
سر، آپ کے خیال میں جو سوات میں حکومت نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور وہاں کے ترجمان، مقامی طالبان کے ترجمان مسلم خان نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جو شخص اس معاہدے کو یا اس نظام کی مخالفت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج،
ان کا اسلامی نقطہ نظر یہ ہے، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ حکومت قائم کرنے کے کسی جمہوری طریقے کے قائل ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح ہم نے اپنی حکومت قائم کی تھی وہی اسلام کا بتایا ہوا مثالی طریقہ ہے، یہاں بھی انہوں نے اسی طریقے کے مطابق حکومت قائم کی ہے۔ جس طرح افغانستان میں ان کی حکومت قائم کرنے کے پیچھے کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے تھے، وہ یہاں بھی آتے ہیں۔ یہ حکومت قائم ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ برہم رکھنے کے لیے آپ کو اسے کسی قاعدے میں لانا ہے، اس کے لیے یہ ریگولیشن بنایا گیا ہے۔ اس ریگولیشن کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اپنے مطالبات کو بھی دین سمجھتے ہیں۔
پچھلے دنوں مولانا صوفی محمد نے جمہوریت کی بڑی مخالفت کی، انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بھی کفر کا منبع قرار دیا، تو آپ اس ساری سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ہمیشہ سے ان کی رائے رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اس کو ایک نئی چیز سمجھ رہے ہیں، مجھے تو ان کی عقل پر تعجب ہوتا ہے۔ صوفی محمد صاحب کی یہی رائے ہمیشہ سے رہی، وہاں کے طالبان کی یہی رائے ہے، افغانستان میں جن لوگوں نے حکومت قائم کی تھی ان کی بھی یہی رائے ہے، ملا عمر کی یہی رائے ہے، بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن کی یہی رائے ہے۔
اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ مولانا صوفی محمد ہو گئے، مولوی فضل اللہ ہو گئے، منگل باغ ہو گئے، قاری گل بہادر ہو گئے، مولوی نذیر ہو گئے، یہ سارے لوگ مسلمہ تعلیمی معیارات پر پورا نہیں اترتے؟ ان میں سے جو منگل باغ تھا پہلے بس کنڈکٹر تھا، اور جو مولوی فضل اللہ تھا وہ چیئر لفٹ آپریٹر تھا۔ جب ایسے لوگ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کریں گے، تو کیا یہ بات امت کے شعوری زوال کی نشاندہی نہیں کرتی؟
یہ امت کو کب فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا ہے؟ آج بھی آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیجئے، انتخابات کرا کے دیکھ لیجئے، امت تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا اجتماعی شعور کبھی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن جب آپ ہاتھ میں بندوق پکڑ لیتے ہیں اور بندوق کے زور پر کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ہی کی شرائط پر معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مفتوحین کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔
صاحب، آپ یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا کہ جمہوری تقاضوں کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے، تو ابھی پچھلے دنوں مولانا صوفی محمد نے مینگورا میں جو جلسہ کیا، اس میں ایک بڑی کثیر تعداد سواتیوں کی شریک ہوئی، 50,000 کے قریب کا مجمع تھا، جس میں انہوں نے کالی پگڑی کو بھی عین اسلام قرار دیا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا۔ تو ایک جمہوری، ایک جو میس سپورٹ ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس تو موجود ہے۔
دیکھیے، بات یہ کہ جس وقت آپ کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں اور بندوق کے زور پر فتح کر لیتے ہیں، اس وقت آپ جتنا چاہے بڑا اجتماع کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب فوجی جرنیل مارشل لا لگاتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دیگیں پکائی جا رہی ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور ان کو عوامی تائید حاصل ہے۔ عوامی تائید کا معیار مسلمہ طور پر انتخابات ہیں، اور انتخابات آزادانہ فضا میں ہونے چاہیے۔ آپ وہ کرا کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
واپس چلتے ہیں مسلم خان اور صوفی محمد کے اس بیان پر کہ جو سوات میں شرعی نظام عدل کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہے۔ ہم سب، آپ اس سے بھلے اختلاف کریں، لیکن اس تعبیر کو درست مانتے ہوئے لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، لڑکیوں کے اسکولوں کو جلایا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ایک عام طالب جو ہے وہ پورا جذبہ ایمانی سے سرشار بھی ہے اور اس کو اپنے سامنے جنت بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کو جب انم الاعمال بالنیات، جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ایک طالب جو بہکا ہوا ہے آپ کے خیال میں، کیا اس کو اس کی نیت کا اجر بھی خدا نہیں دے گا؟
یہی بات ہے، یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کا تعلق اچھے اعمال سے ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر ملے گا، انفاق کرتے ہیں،
اس کے خیال میں اسلامی نظام کی مخالفت کرنے والا بہت برا شخص ہے اور وہ اچھا کام کرے۔
ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اعمال کا بھی جائزہ لیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کا بھی جائزہ لیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ان کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ جو انہوں نے کیا اس کو بھی ہم اسلام کی صحیح تعبیر نہیں سمجھتے، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم اسلام کی صحیح تعبیر نہیں سمجھتے۔ اسلام نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کی کون سی تعبیر ان کے لیے نافذ کی جائے گی۔ مکالمہ ہو، استدلال سے بات کی جائے، آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بات سنوں، مجھے رائے عامہ کو ہموار کرنے کا موقع دیا جائے، آزادانہ فضا میں الیکشنز ہوں، انتخابات میں نمائندے منتخب کیے جائیں، ان سے پارلیمنٹ وجود میں آئے، پھر اس میں جب کوئی قانون زیر بحث ہو تو اس پر بھی آزادانہ طریقے سے بحث مباحثے کی گنجائش ہو، پھر آپ اس کے بعد قانون سازی کریں۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، ورنہ 17ویں ترمیم آپ کی پارلیمنٹ نے منظور کی تھی، ہم میں سے ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اگر آپ سر پر بھی بندوق رکھ کے کوئی فیصلہ کراتے ہیں تو وہ جمہوری فیصلہ نہیں ہوتا۔ جمہوریت صرف
سوات پہ جو شریعت نافذ کی گئی ہے، پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا۔
یہ پارلیمنٹ فرض کر لیجئے کہ کل کو یہ قرارداد پاس کر دیتی ہے کہ پاکستان میں بادشاہت ہوگی، کیا رائے قائم کریں گے؟ پارلیمنٹ تو سہمی ہوئی تھی،
پارلیمنٹ کے لیے
بندوق سے، میں تو عرض کر رہا ہوں
طالبان کی بندوق سے،
اس میں کیا شک ہے؟ اس وقت تو معلوم
16 کروڑ کی آبادی کے ملک کی پارلیمنٹ چند ہزار طالبان کی بندوق سے سہمی ہوئی تھی۔
جب ایک علاقہ مفتوح ہو گیا اور وہاں آپ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور فاتحین کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ تو معاہدے ایسے ہی ہوتے ہیں، فاتحین سے معاہدے، فاتحین کی شرائط۔
صاحب، یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ غامدی صاحب، حکومت اور چند مشہور کالم نگاروں کی رائے میں سوات میں جو نفاذ عدل ریگولیشن 2009 کا نفاذ ہوا ہے وہ بہت خوش آئند ہے کیونکہ اس سے امن قائم ہو گیا ہے۔ غامدی صاحب، اب بات یہ ہے کہ اگر آج کراچی کے لالو کھیت میں رحمان ڈکیت لوگوں سے زبردستی بھتہ وصول کرنا شروع کرے اور جو نہ دے اس کو وہ قتل کر ڈالے، اور حکومت اس لیے اس کے بھتے کو قانونی شکل دے دے کہ اس سے کراچی کے لالو کھیت میں امن قائم ہو جائے گا، تو یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہوگی۔ تو آپ کے خیال میں واقعی حکومت کے پاس رٹ قائم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی؟
جی بالکل نہیں رہی، یہی بات ٹھیک ہے۔ اور ویسے 25 سال سے ہماری تو یہی صورتحال ہے، ایسے ہی فیصلے کر رہے ہیں ہم۔ ہم نے اپنی باغ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے جن کو ہم نے خود منظم کیا ہے، جن کو ہم نے خود اسلحہ دیا ہے، جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہے ہیں۔ جب آپ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو اس طرح منظم ہونے کا موقع دیں گے اور آپ ان کی پشت پناہی کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان روبوٹ ہوتا ہے؟ وہ صرف آپ کے حکام پر عمل کرے گا، وہ جب چاہے گا تلوار اٹھائے گا اور آپ کے سینے میں بھونک دے گا۔ یہی وہاں ہوا۔
ہم سب جو سوات کے لوگ ہیں اور دیگر جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، وہ مذہب کے ساتھ ایک تاریخی طور پر ہمیشہ ایک گہری وابستگی رکھتے آئے ہیں۔ سید احمد کی جو تحریک تھی وہ بھی وہیں سے اٹھی۔ ہم سب، ایسی کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کے، خاص طور پہ جو پہاڑی علاقوں کے مسلمان ہیں، ان کو مذہب کے نام پر زیادہ جلدی پرتشدد تحریکیں شروع کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے؟
اس میں بھی کامیابی اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ وہاں کے سارے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہوں۔ جب آپ کسی علاقے کو کسی مافیا کے حوالے کر دیں گے، جب آپ بندوق کے حوالے کر دیں گے، تو وہاں لوگ سہم جاتے ہیں، ان کے لیے پھر آسان نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کام کر سکیں۔ جن لوگوں
نے، کیا آپ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں شریعت محمدی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو مافیا قرار دے رہے ہیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلح جدوجہد کرنے کے لیے نکلیں گے، جو لوگ دوسروں کو ماریں گے، جو جہاد کے نام پر اپنا نحاب قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے آپ کے ہاں کوئی اور بہتر لفظ ہو تو وہ اختیار کر لیجیے۔ بات یہ ہے کہ جب ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا جس کے پاس سٹیٹ کی طاقت نہیں ہے، اور وہ سٹیٹ کے خلاف بغاوت کر دے گا، اور بغاوت کر کے ایک علاقے پر قبضہ کر لے گا اور اپنے شرائط آپ سے منوائے گا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟
ٹھیک ہے غامدی صاحب، یہاں سے گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے۔ جی آپ پوچھیے۔
آپ نے سٹریس کیا ہے پارلیمنٹ کو بار بار، آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کو جو ہے اپنا آرٹیکل 62 اور 63، وہ پارلیمنٹیرین کے لیے کچھ جو ہے نا شرائط وہ وضع کرتا ہے، آپ بتائیں کہ جتنے پارلیمنٹ ہیں 362 ہماری قومی اسمبلی میں، ان میں سے کتنے اس پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو حق ہے کہ جا کے بیٹھ کے ان سیٹوں پہ اسلام کی باتیں کرے اس طرح کی؟ یہ تو پہلے خود ہی پارلیمنٹیرین بننے کے ہی اہل نہیں ہیں۔
یہ گائیڈ لائن ہے آپ کو دی گئی ہے تاکہ ووٹ دیتے وقت آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔
دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے جو کورٹس ہیں، غریب بندہ اگر کسی کورٹس میں پھنس جاتا ہے، کوئی اس کو معاملہ اس طرح کا پیش آتا ہے، وہ تو 20-25 سال بیچارہ وہاں گلتا سڑتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ چند لوگ ہی ہیں جو معتبر طبقہ ہے، انہی کی چل رہی ہے اس ملک میں، باقی جو اتنے لوگ پس رہے ہیں۔
آپ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے
سر؟ جمہوریت میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ جمہوریت کو چلانے والے پہلے ہیں صحیح ہے لوگ۔
میری گزارش سنیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے صوبہ سرحد میں لوگوں نے مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیے اور پھر انتخابات کے موقع پر اس برے طریقے سے احتساب کیا کہ کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ چلنے دیجئے نا ان سیاستدانوں کا، ہم احتساب کریں گے۔
اگر آپ کیوں نہیں چاہتے تھوڑے سے ایریے میں اگر یہ نظام ادھر نافذ ہوا ہے اور غریب لوگ ہر قسم کے، کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہے اس علاقے میں، اگر 8 دن میں ایک انصاف ملتا ہے لوگوں کو اور ان کو سکھ کا ساس آ رہا ہے، تو کیوں نہیں آپ چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ بیچارے غریب لوگ اور سارے سڑے ہیں اور جیلوں میں جو ہیں وہ گلے سڑے جا کے؟
میں تو چاہتا ہوں پورے ملک کو یہی انصاف دے دیجیے۔ پھر تو آپ نے بڑی غلطی کی کہ آپ نے ایک علاقے کو یہ انصاف عنایت فرما دیا آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے۔ پھر تو چاہیے یہ تھا کہ آپ پورے ملک کے لیے یہی قانون نافذ کرتے، اپنی سپریم کورٹ ختم کرتے، اپنی ہائی کورٹ ختم کرتے اور اس قانون کا نفاذ کر دیتے۔ یہ آپ دوسروں کو انصاف دینے جا رہے ہیں، پہلے ہمیں دے لیجیے۔ اگر یہ انصاف ہے تو آج راہ کرم پورے ملک کو دیجیے، پوری قوم کو دیجیے۔
ٹھیک ہے۔
68 سال سے تو وہ اسی نظام کے تحت، اپنی عدالتوں کے تحت وہاں پر اپنا نظام امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پہلے نہیں چھیڑا ان کو، ڈکٹیٹرز وہاں پہ آتے رہے۔ آج جو بنیادی جڑ ہے، جب انہوں نے، آپ نے چیلنج کر لیا ان کے رٹ کو کہ یہ نظام نہیں بلکہ ہمارا جو قانونی اور کورٹس کا نظام ہے وہ وہاں پر رائج ہوگا، تو وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم آج ان کو جا کے سر سے پکڑ لیں، ہم اس کی جو جڑیں ہیں اس کی طرف پہلے کیوں نہیں جاتے؟ اس پر آپ ذرا ایک وضاحت
کریں۔ رائے یہ کہ ایسے ہی جانا چاہیے، پاکستان میں جمہوریت آنی چاہیے، حقیقی جمہوریت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی آمریت رہی ہے، بار بار جمہوریت کے اور جمہوری اداروں کو پامال کیا گیا ہے، اسی کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے جو نہ عوام میں سے تھے، نہ عوام کے جذبات کو سمجھتے تھے، نہ مذہب کا کوئی ان کو علم تھا۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے بندوق پکڑ کر پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ پر بار بار قبضہ کیا، یہ نظام رہے گا تو پھر مختلف حصوں میں لوگ بندوق پکڑیں گے اور اسی طریقے سے اپنے شرائط منوائیں گے۔
پھر ہم اس کو کیسے جمہوریت کہیں؟ سو کالڈ جمہوریت کہیں؟ کراچی میں ایم کیو ایم نے قبضہ کیا ہوا ہے، فاٹا کے اندر اگر یہ لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کا پھر ایک لاجک تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک نظام کے تحت یہ لوگ اپنا نظام چلاتے آئے ہیں، ہماری پہلے کورٹ سے اس چیز کو تسلیم کیا ہے، آج ہم ان کو کیا چھیڑ نہیں رہے جس کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟
میرے نزدیک دیکھیے، بات یہ کسی بھی علاقے کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، ابھی حال میں انتخابات ہوئے تھے، وہاں جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ اپنا کوئی مطالبہ پیش کرتے، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، آزادانہ طریقے سے آپ کسی رائے تک پہنچتے، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن جب بندوق کے زور پر معاملات منوائے جائیں گے تو پھر یہ ایک بری روایت ہے جو آپ ڈال دیں گے، خواہ آپ صحیح بات بندوق سے منوائیں یا غلط بات منوائیں، ابھی یہ بحث نہیں ہے، لیکن بندوق وہ طریقہ نہیں، جمہوریت یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں، اور اسلام اسی کا تقاضا کرتا ہے، دیکھیے قرآن مجید نے اجتماعی معاملات کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ امرهم شورى بینهم، مسلمانوں کے معاملات ان کے مشورے کی بنیاد پر، رائے کی بنیاد پر طے ہوں گے اور ان کا نظام اسی بنیاد پر قائم ہوگا۔
تو گزشتہ حکومت نے، تو الیکٹڈ حکومت تھی وہ، اس نے ان کو ایک نظام دیا تھا جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا حسبہ بل کے نام سے، اور دو بار سپریم کورٹ نے اس کو اللیگل قرار دے دیا جو ان سب کے لیے اطمینان بخش تھا، تو اگر یہ واقعی ان کے ساتھ پیکٹ ہی کرنا تھا جو آج شدت پسندی ہو رہی ہے، تو کیا وہ معاہدہ زیادہ بہتر نہیں تھا جو آج امن و امان کی صورت وہاں بنی ہوئی ہے، اس سے بہتر کیا وہ نہیں تھا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ صوبائی سطح پر اقدام کریں گے تو اس کو مرکزی سطح پہ دیکھا جائے گا، پاکستان میں ایک آئین ہے، آئین کی روشنی میں سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ جائزہ لے، آپ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے نا، ہم اس کی پیروی کریں گے، آج اگر فرض کر لیجئے کیونکہ اور چیز سامنے آتی ہے، ممکن ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے بارے میں مختلف ہو، ابھی اس کو بھی، اس ریگولیشن کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے جس کے بارے میں میں توجہ دلا رہا ہوں کہ نہ یہاں کے ڈکٹیٹروں کو اور عامروں کو اور جرنیلوں کو یہ حق تھا کہ وہ پارلیمنٹ پر بندوق رکھ کے کبھی 17ویں اور کبھی 18ویں ترمیم منظور کرائیں، اور نہ یہ سوات کے کسی مافیا کو حق حاصل ہے، نہ کسی تنظیم کو حق حاصل ہے، نہ کسی گروہ کو حق حاصل ہے، نہ کسی جماعت کو حق حاصل ہے، لوگوں کے سامنے جائیں، میں تو طالبان کو بھی یہ کہتا ہوں اپنے مطالبات لے کے لوگوں کے پاس جائیں، اگر لوگ ان کی تائید کر دیتے ہیں اور جمہوری طریقے سے ایک چیز نافذ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں رائے عامہ کو ہموار کر کے اس کی غلطی واضح کر لوں۔
رام صاحب، آپ ایک مذہبی عالم ہوتے ہوئے ایک علاقے میں مذہبی نظام کے نفاذ کی مخالفت کر رہے ہیں،
مذہبی نظام اگر مذہب کے خلاف نافذ کیا جائے تو اس کی مخالفت کی جائے گی نا، مذہب نے مجھے یہ اصول دیا ہے کہ جو قانون سازی بھی ہوگی وہ امرهم شورى بینهم کے
اصول، انہیں نہیں پتا
یہ اصول، ان کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، آپ ان سے معلوم کریں، میرے خیال کے مطابق تو بہت کم
مسلمانوں کی کثیر تعداد، مسلمانوں کی سوات میں کثیر تعداد وہاں شریعت نافذ ہونے کے بعد، امن قائم ہونے کے بعد خوش ہے۔
میں اس کے بارے میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ایک اے این پی کی لیڈر نے یہ بات کہی کہ جب آپ کے پاس چوائس یہ ہو کہ ایک طرف زندگی اور موت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف ایک معاہدہ ہے تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے تو آپ جمہوری طریقے سے پیش کیجئے لوگوں کے سامنے، اس پر ڈیبیٹ ہونے،
یعنی آپ کے خیال میں سوات میں جو مقامی لوگ طالبان کے ساتھ جا ملے ہیں وہ خوف کے مارے جا ملے ہیں،
اس کے علاوہ اور دوسری کیا بات ہو سکتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں گھر چھوڑنے پڑے ہیں، قوانین وہاں سے نکلے ہیں، کھاتے پیتے لوگوں گھروں پر قبضے ہوئے ہیں، اسکول جلائے گئے ہیں، یہ سارے حادثات ہوئے ہیں، یہ آپ بھول گئے؟ میرے خیال کے مطابق حکومت کی رٹ کے کمزور ہونے کی جو وجہ ہے وہ غیر جمہوری اقدامات ہیں جو اس سے پہلے۔
یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک، ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی آپ پوچھیے۔
ہم سب مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہیں جو اسلامی شریعت کا نفاذ چاہ رہے ہیں، اور اگر ان کو مطلب اسلام کہتا ہے کہ آپ اسلامی قانون کو نافذ کروائیں، بے شک آپ کو اس میں جبت کرنا پڑے، تو وہی یہ انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور ان کے خیال میں وہ اسلامی شریعت کا نفاذ چاہ رہے ہیں، تو اس میں آخر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اسلامی شریعت کو پورے ملک میں نافذ کر دیتے ہیں؟
یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اسلامی شریعت میں شریعت کے نفاذ کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں معاملہ لے جانا پڑے گا، مختلف آراء میں سے پارلیمنٹ کی اکثریت جس رائے کو قبول کرے گی اس پر قانون بنے گا، یہ خود شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو شریعت کے نام پر آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ عاجز تنقید کرے گا اس کے اوپر۔
جی آپ پوچھیے۔
پاکستان کا قیام اسلامی ریاست کے طور پر عمل میں آیا تھا، لیکن اس کی تاریخ میں آج تک یہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہو سکی، تو اس کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بندوق کی نوک پر اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں پہ شریعت کیسے نافذ ہوگی؟
میرا خیال ہے آپ کو پاکستان کے قانون اور آئین کا مطالعہ کرنا چاہیے، پاکستان کے آئین میں بہت واضح طریقے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، کون سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے جو یہاں نافذ نہیں ہیں، تمام حدود قوانین پاکستان میں نافذ ہیں، اموال کے بارے میں بہت سے قوانین پاکستان میں نافذ ہیں. آپ کے یہاں ایک شرعی کورٹ موجود ہے جو مختلف قوانین کا جائزہ لے کے کسی قانون کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. آپ بھی وہاں جا سکتے ہیں. تو ایک نظام بنا دیا گیا ہے, اس کے اندر ابھی خامیاں بھی ہیں اور بہت سی اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں. پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ قائم ہے, آپ جمہوری معاشرے کو جمہوری طریقوں سے چلنے ہی نہیں دیتے. جب آپ چلنے ہی نہیں دیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی. آپ
ابھی آپ نے کہا کہ شریعت نافذ کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, لیکن جن لوگوں نے شریعت نافذ کی وہ اس کی یہ تعویل دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے یا پارلیمنٹ کے فیصلے بیرونی دباؤ پر ہو رہے ہیں. تو اگر حکومت اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر فیصلے کر رہی ہو تو کیا تب بھی کسی تنظیم کو حق نہیں کہ وہ شریعت نافذ کرے؟
کون سا فیصلہ حکومت نے اسلام سے ہٹ کے کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون سی چیز زیر بحث آئی ہے کہ جس میں آپ کو یا مجھے اختلاف ہے؟ پارلیمنٹ کو کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا کام کرنے کا. اور اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو گیا؟ پارلیمنٹ کو تو یہ اختیار خدا نے دیا ہے. یعنی قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ یہ مسلمان قوم ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے, اور پارلیمنٹ اصل میں قوم کی نمائندہ ہوتی ہے. تو یہ اختیار تو اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی گروہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آسمان سے وحی آئی ہے, کسی پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے, کوئی الہام ہوا ہے؟ کسی گروہ کو آپ یہ اختیار کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اٹھے اور اپنی مرضی لوگوں پر نافذ کرے؟
کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شریعت لوگوں پر نافذ کرے, صرف پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے. جب پاکستان کی پارلیمنٹ سوات میں نظام عدل ریگولیشن نافذ کرتی ہے تو آپ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں.
آپ اپنی حکومت کا نظام نہیں چلا پا رہے تھے, اس کے بعد اے این پی آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں بچانے کی کوشش.
یعنی آپ مینگورا کو دوسرا ڈھاکہ قرار دے رہے ہیں؟
ایسی صورتحال ہے. دیکھیے بات یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مجیب الرحمان کے مطالبات مان لینے چاہیے تھے, پاکستان قائم تو رہتا. تو میرا خیال ہے اسی نفسیات میں این پی نے معاملہ کیا. آپ ان کی مشکل کو سمجھیے, مشکل کیا ہے. جب کوئی قوم مفتو ہو جاتی ہے, اس کا کوئی علاقہ اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے, تو وہاں پارلیمنٹ آزادی سے فیصلہ کیسے کرتا؟
بات یہ کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ایک اجتماعی سطح پر ایک ڈیول پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں میرے خیال میں. جیسے کہ جب وہ اپنے سماجی معاملات میں مذہب کو بڑا مقدم جانتے ہیں, اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں, لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ووٹ ہمیشہ اکثریتی ووٹ غیر مذہبی جماعتوں کو دیتے ہیں, سیکولر جماعتوں کو دیتے ہیں. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے آپ غیر مذہبی کیسے کہتے ہیں؟ سب لوگ مسلمان.
جن کا ایجنڈا سیکولر ہوتا ہے
سب مسلمان.
جن کا ایجنڈا سیکولر,
انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے ہیں. مسلم لیگ تو ایک کنزرویٹو جماعت ہے, اس نے کبھی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ اسلام ہمارا دین ہے. ان کے ہاں تو یہ چیز نعرے میں شامل تھی, ان کے جھنڈے پر لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو آپ مختلف مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کرتے ہیں وہ غیر مذہبی ہو گئے؟ مذہب کی ایک تعبیر آپ کی ہے, ایک تعبیر کسی دوسرے کی ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ روش ترک کر دینی چاہیے کہ ہم معاشرے کو مذہبی اور غیر مذہبی.
سوات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟
سوات میں حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رٹ بحال کرنے کے لیے اقدامات
کیسے,
جس طریقے سے ایک حکومت کیا کرتی ہے, لوگوں کو ساتھ لے, لوگوں کی تربیت کرے, میڈیا لوگوں کی تربیت کرے, ان کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کرے.
20,000 فوج کے اور رینجرز کے جوان سوات میں بھیج دیں, مولانا صوفی محمد کو, مولوی فضل اللہ کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں اور اپنا پرانا جو نظام تھا وہ واپس لیں.
کوئی ضرورت نہیں, اس میں ناکامی ہو جائے گی. سب سے پہلے قوم کو آپ ایجوکیٹ کیجئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت آپ کی قوم ہوتی ہے. بندوق کے مقابلے
سوات کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں یا باقی پاکستان کے؟
پورے پاکستان کو ایجوکیٹ کریں. یہ جب پورا پاکستان ایجوکیٹ ہوگا, یہاں کے دانشور ایجوکیٹ ہوں گے, یہاں کے صحافی ہوں گے, یہاں کا میڈیا سٹینڈ لے گا. آپ نے چیف جسٹس کے بارے میں ایک پوری تحریک چلائی, اس میں قوم نے فیصلہ کروایا. تو قوم کی اسلامی تعبیر, قوم کس تعبیر کو درست سمجھتی ہے, اسلام کی صحیح تعبیر کے لیے اسلام کے نام پر جب آپ اپنی قوم کو آرگنائز کر دیں گے, پھر آپ طالبان کی.
طالبان کو 2 سے 2.5 سال لگے سوات میں اقتدار پر قبضہ کرنے میں. تعلیم کے ذریعے آپ کے خیال میں کتنا عرصہ واپس لگے گا کہ حکومت واپس اپنی رٹ بحال کر لے؟
یہ ایک تعلیم وہ ہے کہ آپ کسی کو اسکول کھول کے اس میں ڈال دیں, اور ایک تعلیم وہ ہے جو ریاست اپنے ذرائع سے دیتی ہے, معاشرہ اس میں شریک ہوتا ہے.
جن کو آپ پروپیگنڈا یا برین واشنگ بھی کہہ سکتے ہیں.
بات یہ ہے کہ آپ اسی لیے برا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, تو ہر تعلیم کے لیے استعمال کیا ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ صحیح چیزوں کو لوگوں کے سامنے لا کے لوگوں کو,
جن کو اسٹیٹ صحیح سمجھتی ہے.
نہیں دیکھیے بات یہ, اسٹیٹ کا کام بھی ہے کہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے, آپ کا کام بھی ہے آزاد میڈیا میں. تو آپ
کہہ رہے ہیں کہ جس کام بات کو اسٹیٹ صحیح سمجھتی ہے اس کو میڈیا کے ذریعے لوگوں تک سامنے لے کر آئے, اس کا مطلب ہے لوگوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے.
کہ ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے, ہمیں بھی تنقید کا موقع ہوگا. جمہوری معاشرہ نام ہی اس کا ہے, جب وہ کوئی غلط بات کہے گی میں بھی تنقید کروں گا.
ٹھیک ہے جی, آپ پوچھیے.
ہمارے آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظاموں کو نافذ کیا جائے گا. اگر صوفی محمد اس آئین پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی شریعت نافذ کی جائے, تو ہمیں وہ کیوں نظر آنے لگتا ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گیا یا وہ ایک ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی بات کر رہا ہے؟
اس آئین کو کام کرنے دیجیے, صوفی محمد صاحب بھی انتخابات لڑیں اور پارلیمنٹ میں آ جائیں اور وہاں قانون سازی کرائیں، کس کو اعتراض ہے؟
ان کے دائرہ اختیار میں سوات ہے، سوات کے 81% صوفی محمد کے ساتھ.
خود بتا رہے ہیں کہ ان کے دائرہ اختیار میں سوات ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دائرہ اختیار میں لاہور ہو گیا، آپ کے دائرہ اختیار میں پشاور ہو گیا، تو پھر پاکستان قائم کر لیا.
تو اس پر عمل نہیں کر سکی نا، اگر وہ ان کے پاس طاقت ہے وہ اس پر عمل کروا رہے ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے ان کے قوانین کو.
طاقت کی زبان مان لیجیے، پھر جس کی لاٹھی اس کی بحث، اس کے بعد آئین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ آئین ساری باتوں کو پھر تو اس کے بعد دیکھیے، کل کو میں ایک مافیا بناؤں گا، میں ایک تنظیم قائم کروں گا، میں لاہور پر قبضہ کروں گا، پھر میں اپنا قانون نافذ کروا لوں گا آپ سے. پھر آپ نہ آئین کی بات کریں، نہ قوم کی بات کریں، نہ ملک کی بات کریں.
یعنی ہم سب غلط طریقے سے صحیح بات کی نافذ کرنا دین کی نظر میں صحیح نہیں ہے.
یہ کہ دین نے صحیح بات بھی بتائی ہے اور اس کو نافذ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا ہے، تو آپ دین کی ایک معاملے میں حفاظت کر رہے ہیں،
یعنی اینڈ جسٹیفائز دی مینز، آپ اس سے اگری نہیں کرتے.
یہ اسلام میں تو کبھی نہیں ہوتا. اسلام میں تو آپ کو مقصد بھی دیکھنا پڑتا ہے اور طریقہ کار بھی دیکھنا پڑتا ہے.
گاندھی صاحب، یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. قانی صاحب، اگر آپ حکومت میں ہوتے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے، آپ کے پاس اکثریتی پارٹی کی حمایت ہوتی اور آپ کے ملک میں طالبان اس طرح کی ایک مسلح تحریک شروع کرتے، تو آپ ان کو کیسے ٹیکل کرتے؟
میں تو ان پر تنقید کر رہا ہوں جنہوں نے یہ بلا ہمارے گلے میں ڈالی ہے، جنہوں نے بار بار آئین کو پامال کر کے یہاں جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے.
بلا ڈل گئی گلے، اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو ایک مسلح شورش کا سامنا ایک علاقے میں، اب آپ کیا کریں گے؟
اس طرح جھوٹ نہ بولتا، صاف صاف
فوج کشی کر دیں گے ان کے اوپر؟
نہیں نہیں، کوئی ضروری نہیں.
سیویلینز کو مرنے دیں گے آپ؟
کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہی معاہدہ کروں، لیکن یہ کہہ کے کروں گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں مفتو ہو چکا ہوں، میری ریٹ ختم ہو چکی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کروں گا. صاف صاف طریقے سے اپنی قوم کو اعتماد میں لے کر یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہ گیا. دیکھیں، جب آپ کے ملک پر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ مفتو ہو جاتے ہیں، اس میں بھی سرنڈر کر کے کچھ معاہدات کیے جاتے ہیں، ان پر دستخط کیے جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کو آئیڈیل نہ بنائیں. آئیڈیل چیز وہی ہے جو اسلام نے بیان کر دی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے قانون سازی کرنے کا. قانون سازی کے لیے ایک فضا ہونی چاہیے.
آپ نے یہ اعلان کر کے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، میں ہار چکا ہوں، میں ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رہا ہوں تاکہ وہاں عام سویلینز کا خون نہ بہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟
اس کے بعد اپنی قوم کی تربیت کروں گا، اس کو اس سے نکالوں گا، اس کے اندر شعور پیدا کروں گا.
وہ لوگ فوج کشی کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں اور آپ فوج کشی کر کے ان سے اقتدار واپس نہیں لے رہے؟
جب بات یہ ہے کہ جب فوج کشی کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی، آپ نے کر لی ہے فوج کشی، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے وہاں فوج بھیجی، آپ نے وہاں اقدامات کیے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. جب اس درجے میں ناکام ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا چارہ ہے اس کے سوا؟ آپ دیکھیں کہ اے این پی والوں نے، جو ایک سیکولر پارٹی ہے، یہ معاہدہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے، اس کے سوا کوئی محرک نہیں ہے اس کا.
جی آپ پوچھئے.
خلفاء کے دور میں جب مسلمان طاقتور تھے، تب بھی تو اسلام، تقریباً اسلامی نظام اسی طریقے سے ہی پھیلا تھا کہ ایک خط لکھ دیا جس کے اندر بتایا گیا یا بیعت کرو یا جزیہ دو یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، تب بھی تو نظام اسی قسم کا کیا گیا تھا.
اس کا کوئی نظام سے تعلق نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول جب دنیا کے اندر آتے ہیں اور وہ کسی قوم کے اوپر حجت پوری کر دیتے ہیں، اس کو سزا دی جاتی ہے. یہ سزا تھی جو نافذ کی گئی، اس کا کوئی تعلق نظام سے نہیں تھا.
آپ کے خیال میں
بعد روپا عمل ہوا،
تو آپ کے خیال میں ایک خط لکھ کے انہیں یہ کہہ دینا کہ آپ بیعت کر لیں، یہ حجت تمام ہو گئی؟
یہ محض خط نہیں تھا، اس کے ساتھ جزیرہ نمایاں عرب کے اندر وہ ساری جزا و سزا ظہور پذیر ہو گئی تھی جو رسولوں کے ہونے سے ہوتی ہے. خط لکھنے کے بعد بھی 4.5 سال تک کا موقع دیا گیا.
تب اس وقت ان کی عوام سے یہ ریفرینڈم کروایا گیا تھا کہ وہ یہ نظام چاہتے ہیں جو یہ لے کے آ رہے ہیں؟
نظام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے منکرین کو دی جانے والی سزا ہے، جو قوم نوح کو ملی، قوم سمود کو ملی، سب کو ملی. اللہ تعالیٰ زمین پر جب اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو حجت تمام کر دینے کے بعد سزا دیتا ہے. یہ خدا کی دی ہوئی سزا ہے، یہ کوئی نظام نہیں ہے جو آپ نے نافذ کیا ہے.
اس ملک کے لیے وہ ایک پیغمبر تو نہیں تھے، مسلمان تھے نا، چند مسلمان تھے جنہوں نے ان سے یہ خط لکھا.
نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے خط لکھے تھے. آپ ان خطوط
کے بعد خلفاء نے بھی تو ایسے کیا.
ان خلفاء نے ایسا کبھی نہیں کیا، انہوں نے رسول اللہ نے جن کو خط لکھے تھے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے. یہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے. قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آتا ہے تو حق بالکل واضح کر دیا جاتا ہے اور زمین پر سزا دی جاتی ہے. یہ قوم نوح کو ملی، قوم عاد کو ملی، قوم سمود کو ملی، یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اقوام کو ملی جن کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا کے ان حجت تمام کر دی. یہ خدا کی دی ہوئی سزا ہے اور یہ خدائی سزا ہے. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ سزا دیں.
ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک اسلام محمد بن قاسم کی مہم کے نتیجے میں آیا. وہ مہم کوئی اتمام حجت کی مہم نہیں تھی. اسی طرح طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی جو اسپین کے اندر فوجی جارحانہ حکمت عملی تھی اس کے تحت اسلام اسپین میں پہنچا. تو جب ان جنگوں کے ذریعے اسلام یہاں تک آتا ہے تو اس کو آپ جسٹیفائڈ قرار دے دیں گے؟
نہیں, میں تو کسی جنگ کو جسٹیفائڈ نہیں کرا رہا.
اس کا مطلب ہے اگر محمد بن قاسم آج سے اتنے عرصہ پہلے ہندوستان میں نہ آیا ہوتا تو آج آپ مسلمان نہ ہوتے.
اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں دین کو سمجھ لیتا, مجھ تک پہنچ جاتی اس کی دعوت. آج دنیا تک پہنچ رہی ہے, اس زمانے کے اندر جو اقدامات کیے گئے ان اقدامات
میں محمد بن قاسم نے جو کیا اور صوفی محمد نے جو کیا اس میں زیادہ فرق نہیں ہے.
دیکھیے, محمد بن قاسم نے اس طریقے سے آگے کسی چیز کا نفاذ نہیں کیا تھا جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. محمد بن قاسم نے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہاں پر ایک مفتو کی حیثیت سے جو اقدامات کیے تھے اور اس میں بھی بڑی رعایت ملحوظ
رکھی. اس نے حملہ کیوں کیا تھا؟
حملے کو تو میں جائز سمجھتا ہی نہیں.
یعنی آپ بھی محمد بن قاسم کے ہندوستان پہ حملے کو جائز نہیں سمجھتے؟
میرے نزدیک دیکھیے کہ جو اس کی سب سے اچھی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین پہ ظلم ہوا تھا, تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو چھڑا کے لے جایا جاتا, لیکن اس وقت عرب امپیریلزم قائم ہو چکا تھا. اس میں بہت سے اقدامات ایسے تھے, محمود غزنوی یہاں آتے رہے, احمد شاہ ابدالی یہاں آتے رہے, ہندوستان کو کئی بار
سنبھالا. محمد بن قاسم کی جو مہم تھی وہ عرب امپیریلزم تھا, تو جو مولانا صوفی محمد کی مہم ہے وہ ایک ٹرائبل امپیریلزم بھی تو ہو سکتا ہے.
تو ہے, اس کے بعد اس کے نتائج بھگت لیجیے, انہوں نے بھی بھگتے تھے. یہ آپ اس لحاظ سے
صاحب, جب محمد بن قاسم کے امپیریلزم کی نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں تک اسلام پہنچا, تو کیا مولانا صوفی محمد کے ٹرائبل امپیریلزم کے نتیجے میں دوسرے علاقوں کے, پاکستان کے دوسرے علاقوں کے لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا؟
یہ ہے کہ اسلام پہنچانا آپ کا کام ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے,
یہ آپ پر ذمہ داری ہے. ان کا خیال نہیں,
قرآن مجید یہی کہتا ہے. دیکھیے, قرآن مجید یہی بات کرتا ہے, صاف صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کیجئے, آپ داروغے نہیں بنا کے بھیجے گئے. صحابہ اکرام کے اقدامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوئے ہیں اور اس کا تعلق قانون اتمام حجت سے ہے, اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے.
ٹھیک ہے سر, جی آپ پوچھیے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں کوئی کتا بھی مرتا ہے تو میں اس کے لیے بھی جواب دوں. تو طالبان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کالی پگڑی جونس ہے اس کے علاوہ کوئی اور پگڑی جونسی ہے وہ جائز نہیں ہے وہاں پہ پہننا یا کوڑے مارنا. تو بغیر کسی اسلامی معاشرے کے نفاذ کے آپ اسلامی شریعت کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کیسے سکتے ہیں اس کا؟
نافذ نہیں کیجیے, وہ کر رہے ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں, جہاں جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ہدایت آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں, اس پر کھلی بحث ہونے دیں, مختلف تعبیرات کو سامنے آنے دیں, پارلیمنٹ کی اکثریت کو فیصلہ کرنے دیں. ایک جمہوری معاشرہ ہونا چاہیے. میں تو نہ سیکولر ریاست کا قائل ہوں نہ کوئی اسلامی ریاست کی اصطلاح استعمال کرنا پسند کرتا ہوں, ایک جمہوری ریاست. یہ لوگ اصل میں یہ جانتے نہیں کہ دنیا میں کیا تبدیلی آ گئی ہے. یہ ساری اصطلاحات موضوع ہوتی ہیں شخصی حکومتوں کے لیے. ہم ایک جمہوری دور میں جی رہے ہیں, جمہوری ریاست کے اندر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, قانون بنتا چلا جائے گا.
گاندھی صاحب یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھیے.
پچھلے کتنے سو سالوں سے, آپ دیکھیں 1400 سالوں سے کوشش ہو رہی ہے اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی, اور اس کا انجام آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ہے. بلکہ اسلام پہلے شاید زیادہ تھا, اب کم نظر آتے آج کے حالات اگر آپ دیکھیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کوئی اور طریقہ تجویز کر سکتے ہیں بجائے اس کے جو ہمارے سامنے ہے؟
اسلام ایک دعوت ہے, اسلام کو لوگوں نے قبول کرنا ہے, اسلام کو مجھے اختیار کرنا ہے. اس وقت جو بے شمار لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے جا رہے ہیں, یہ بندوق کے زور پر جا رہے ہیں. اسلام ایک دعوت اور ایک میسج ہے, اس کو مجھے آزادانہ مرضی سے قبول کرنا ہے. سٹیٹ سے متعلق چند قوانین ہیں, ان قوانین کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کے سارے مرحلے سے گزارا جائے, قانون سازی کی جائے. ان قوانین پر میں گفتگو کر سکتا ہوں, میں ان کی حکمت واضح کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین دیے ہیں, ان کے اندر بڑی وزڈم ہے, بڑی حکمت ہے. انسان بعض اوقات بالکل پینڈلم کی طرح کبھی اس انتہا پہ جاتا ہے, کبھی اس انتہا پہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ حدود مقرر کیے ہیں, لیکن ان کو پارلیمنٹ کے نظام کے اندر سے گزرنا چاہیے. اور ہمارے ملک میں مجھے بتائیے تو صحیح, یہ جو قوانین جن کی آپ بات کریں سب ہمارے ملک میں نافذ ہیں, تمام کے تمام ہمارے قانونی نظام میں شامل ہیں.
جی آپ,
آپ نے جو بات کی کہ کانسٹیٹیوشنز میں دیکھیں, پیپرز میں دیکھیں, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے ڈیویٹ ہو کے کوئی لا نہیں بنے گا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. اور اگر کریں تو کیسے کریں؟
پارلیمنٹ میں جائیں, قانون سازی کرائیں, آئین میں کوئی خرابی ہے اس کو دور کرائیں, آپ ترمیم کر سکتے ہیں اس میں. اسی طریقے سے قانون سازی جب پارلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اسی مقصد سے قانون سازی کرتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی خرابی ہے اس کو دور کیا جائے. اگر ہمارا عدالتی نظام غلط ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ اس میں بڑی خامیاں ہیں, اس میں انصاف ڈیلے ہوتا ہے, اور انصاف جب اتنی تاخیر سے دیا جائے تو وہ انصاف نہیں رہتا. ہمارے ہاں بعض اوقات دادا مقدمہ دائر کرتا ہے, پوتے کو اس کا فیصلہ حاصل ہوتا ہے. یہ ساری خرابیاں جتنی ان کو دور کرنا ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ نظام بڑا پرفیکٹ ہے, یہ خود ایک مصیبت ہے, لیکن اس مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ قوم کی تربیت, قوم کی تعلیم, پارلیمنٹ سے اس کا ظہور. اسلام کا ظہور جب پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا تو وہی حقیقی چیز ہوگی جس کے آپ پائیدار اثرات دیکھیں گے. اگر آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو پھر بندوق میرے ہاتھ میں بھی ہوگی, آپ کے ہاتھ میں.
ٹھیک ہے صاحب, بات یہ ہے کہ سوات ہو یا ڈیرہ غازی خان, گلگت ہو یا چترال یا بلوچستان کے کچھ علاقے ہوں, کچھ مخصوص علاقوں کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر حکومت نے کبھی توجہ نہیں دی. سیاحت, صنعت, تجارت, مواصلات, وہاں سرمایہ کاری ہونے نہیں دی گئی, کی نہیں گئی. تو کیا حکومت اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ریئل ایشوز سے ہٹانا تو نہیں چاہتی ایک سیکنڈری ایڈوانٹیج کے طور پر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت کے کیا پیش نظر اور کیا پیش نظر نہیں ہے. ابھی تو حکومت جمعہ آٹھ دن کی پیدائش ہے. اس سے پہلے حکومت کون سی تھی؟ اس سے پہلے فوج حکومت کر رہی تھی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ برگوبار ہیں اصل میں اس کاشتکاری کے جو یہاں پہ
یعنی فوج حکومت نہیں کر رہی
اس وقت. تو خدا کا شکر ہے کسی نہ کسی حد تک پارلیمنٹ کا کچھ اقتدار بحال ہو گیا, کچھ, اور میں بہت سوچ سمجھ کے لفظ کچھ استعمال کر رہا ہوں. تو دعا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ پوری طرح خود مختار ہو, اس کو فیصلہ کرنے کا حق ملے, وہ قوم کی پالیسی بنا سکے, ادارے اس میں شریک ہوں, افراد اس میں شریک ہوں.
یعنی آپ کے خیال میں سوات کا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن پاکستان کے عوام کو, سوات کے عوام کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائے گا, اور اس کا صرف لانگ ٹرم سولوشن ہے جو تعلیم ہے؟
جی, اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہمارے دانشور اور ہمارا میڈیا اور ہمارے وکلا, جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے لیے تحریک چلائی ہے اسی طریقے سے قوم کو.
لیکن ہماری سول سوسائٹی, ہمارے دانشور, ہمارا میڈیا, ہمارے وکلا ڈیوائڈیڈ ہیں اس ایشو پر, اور آدھے سے زیادہ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں.
اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بھی تربیت کی جائے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جب آپ کی قوم بٹی ہوئی ہے تو پھر نتائج بھی یہی نکلیں گے. اور قوم کے بٹنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم کے بٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمہوری روایات کو نہیں پنپنے دیا گیا. آپ بندوق سے فیصلے کریں گے تو پھر بندوق سے فیصلے.
ٹھیک ہے, جہاں بھی ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ناظرین, سوات میں نظام عدل ریگولیشن 2009 کے نفاذ کے بعد اگر واقعی دیر پا امن قائم ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو سستا اور فوری انصاف میسر آتا ہے, تب تو مورخ کا قلم اس معاہدے کا خیر مقدم کرے گا. مگر پھر بھی یہ سوال اپنی پوری سنگینی کے ساتھ موجود ہے کہ کیا واقعی مذہب اپنے پیروکاروں کو اپنے نظام کے نفاذ کے لیے یوں ہتھیار اٹھانے اور ریاستی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب تو ہمیں مذہبی حلقوں کے علمی استدلال سے ہی مل پائے گا. لیکن ناظرین, بسا اوقات علمی استدلال سیاسی حکمت عملی سے لگا نہیں کھاتا, اور تب سچ پورا سچ یا جھوٹ پورا جھوٹ نہیں ہوتا, بلکہ گرے ایریاز کے مبہم نقوش ہر مکتبہ فکر کو اپنے موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں. لہٰذا اسی لیے مسلمانوں کے مابین افہام و تفہیم اور مکالمے کی فضا کو جمہوری تقاضوں کے مطابق فروغ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ معاملات کو نوک بندوق کی بجائے نوک قلم سے انجام دیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گاندھی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.